السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ما شاء الله. وي بالقوت لازم ها. آيات كم سي نمبر؟ 138 كم 40؟ 40 سے تلاوت بھی اور وہ تو خیر اردو آدمی شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فَطَوَّ عَلَى قَوْمٍ يَقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِنْ يَرَى كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَى سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَى سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجرني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر اور جب ہم بنی اسرائیل کو سمندر پار لے آئے وَأَطَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ تو ایک ایسی قوم پر آئے کہ پر اترے يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ اللَّهُمْ جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یعنی بتوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے یہ اردو میں ہم یہ کہتے ہیں ان کو بتوں کو خدا اپنے بتوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے اور یاکفون علی اصنام اللہم کا یہ مطلب بھی ہے کہ مستقل بتوں کے سامنے ان کے کچھ عبادت کرنے والے حاضر رہا کرتے تھے قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا انہوں نے کہا اے موسی ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں قال انکم قوم تجہلون موسیٰ نے کہا یقیناً تم ایک جہالت کرنے والی ایسی قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہو جاتی ہے
یا ایسی قوم ہو جو بڑی جہالت سے کام لیتی ہو. ان ہاؤلائے متبر ما ہم فی، یقیناً یہ لوگ ایسے ہیں، اس حال میں ہیں، ایسے حال میں ہیں، ما ہم متبر، جو ایک برباد حال ہے. ان کی تو حالت ہی بربادی اور ہلاکت کی حالت ہے. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ رائے گاں جانے والے ہیں. قال غیر اللہ ابغیکم، پھر موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے ابغیکم الہن، معبود چاہوں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہیں نجات بخشی ہم نے، من آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل سے، فرعون کی قوم سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، بہت سخت عذاب یا برا عذاب. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے، ربکم بلاؤن عظیمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور انہیں 10 کے ذریعے پورا کر دیا، مکمل بنا دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس طرح تیرے اس کے رب کی مدت 40 راتوں پر جا کر تمام ہوئی. یعنی 30 راتوں کا اس کو آنے کے لیے کہا تھا، اس نے 10 کا اضافہ کر دیا اور اس طرح اس مدت کو 40 بنا دیا. وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون سے، ہارون اخلفنی، ہارون میرے پیچھے میرے خلیفہ بنو، میرے قائم مقام بنو. فی قومی، میری قوم میں. وہ اصلح، اور اصلاح کا کام کرو. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کے پیچھے نہ لگ جانا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی نظر تھی، بہت سے فسادی بیچ میں شامل تھے، تو متنبع کر کے گئے تھے کہ تم نے میری قائم مقامی کا حق ادا کرنا ہے، اصلاحی کام کرنے ہیں، اور فسادیوں کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں لگنا. اب یہ جو پہلے بھی ایسی طرح گزری ہے، ایک بات مکمل کر کے پھر دوبارہ واپس لوٹتا ہے زمانے کے لحاظ سے قرآن کریم بیان میں. تمہ میقات ربہ 40 لیلہ، یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے، حضرت موسیٰ جب گئے ہیں قوم کو چھوڑ کر اور وصیت کر کے گئے ہیں، یہ پہلے کا واقعہ ہے. تو جو ایک مضمون شروع ہوا ہے اس کو آخر تک پہنچا کر پھر پہلے کی طرف لوٹا ہے. ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا تھا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر 10 کے ذریعے اسے تمام کر دیا. اب یہ کیا وجہ ہے کہ وعدہ خدا نے 30 کا دیا اور 10 بڑھا دیے اور 40 کر دیا؟ کس کی آزمائش کے لیے؟ کس کی آزمائش؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اللہ میاں نے ان کو کہا کہ 30 راتوں کے لیے آؤ، اور پھر فرمایا کہ گویا 30 راتیں مکمل نہیں تھیں، اسے بڑھا کر 40 کی عدد تک پہنچا دیا پورا. کیوں بڑھایا؟ اب مردوں کی باری. تو پڑھتے ہوئے قرآن کریم کے دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ نہیں آتا ارشد صاحب؟ وہاں خیال آتا ہے یہ پھر تضاد ہو گیا. پھر آپ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک تضاد بھی پایا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. 30 کا وعدہ دیا ہی نہیں تھا, دیا ہی 40 کا تھا. میں نے ایک آیت کا حل ڈھونڈا تھا, آپ نے اس میں ایک اور مسئلے کا اضافہ فرما دیا ہے, ایک اور الجھن کا, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ساتھ ہی. اچھی مدد کی آپ نے. اور کوئی بتائیں جی, امام صاحب کوئی اور ہو سوچیں, قابل غور بات ہے یہ. تیس کا وعدہ دیا اور 10 زائد کر دیے اس پہ. فتم میقات ربی کی 30 میں نامکمل تھا مضمون, 40 پہ جا کے مکمل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ یہ بھی انہوں نے مسئلہ بنا, دراصل شاید بالکل ٹھیک کہ 40 کے وعدے کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ سے, ان کے خوشے میں بھی اسی طرح کیا تھا. 8 تو پورے کرو گے, میں بڑھا دوں گا تو 10 کر دوں گا. معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کی طبیعت میں جلدی تھی اور جلدی بے چین ہو جاتے تھے, اور اس وجہ سے ان کو تسلی کی خاطر پہلے جو وعدہ دیا ہے وہ 30 کے اندر اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے. جب وہ 30 گزر گئے اور پتہ تھا کہ ابھی پورا مضمون مکمل نہیں ہوا تو 10 بڑھا کے ان کی تسلی کی خاطر بات کر دی, مگر اللہ کے علم میں شروع سے ہی تھا کہ 40 راتیں چاہیے ہوں گی. اس لیے دوسری جگہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادے کو تبدیل نہیں فرمایا, اس کو ٹکڑوں میں ظاہر کیا ہے موسیٰ کے سامنے, کیونکہ حضرت موسیٰ کی مزاج کے مطابق یہی اچھا لگتا تھا. تو حضرت موسیٰ کے مزاج کا میں نے بتایا نا پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے, ان کی حضرت موسیٰ کی زندگی سب نے سے زیادہ دلچسپ فیصلہ آج سے. ان کے مزاج کا ایک خاص پہلو ہے جو پیدائش سے لے کر آخر تک چلتا ہے اور اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے, مراد 40 ہی تھی مگر ٹکڑوں میں بتایا ہے کیونکہ ان کو واپس قوم کی طرف جانے کی جلدی تھی, اور جلدی 30 کا وعدہ جو ہے وہ بھی ان معنوں میں غلط نہیں ہے کہ اگر معاملے کو تیز بڑھایا جاتا اور حضرت موسیٰ سمجھتے تیز تو 30 میں بات مکمل ہو سکتی تھی. اس لیے 30 میں جو بات مکمل ہو سکتی تھی چونکہ نہیں ہو سکتی تھی, موسیٰ اس کو پوری طرح سمجھنے کی اتنا چیز اہلیت نہیں رکھتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو 40 والی بات تھی اسے پورا کر دیا اور 10 راتیں بڑھا دی. اور جانے سے پہلے وہ جو ہدایتیں دے رہے ہیں کہ فسادیوں میں نہ پڑنا, ان کی جو جلد بازی تھی وہ دین کی خاطر تھی, اپنے نفس کی خاطر نہیں تھی. یہ فکر تھا کہ پیچھے پتہ نہیں ہارون سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں. اس لیے یہ بھی جب میں نے کہا نا جلد بازی سے مراد نبی کی مزاج میں آ کے جلد بازی نیکی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے, اور اس پہلو کو اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھا ہے. ولما جا موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, پس جب موسیٰ وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر ہمارے پاس آیا, لمیقاتنا ہمارے وقت مقررہ پر ہمارے پاس آیا, وکلمہ ربہ اور اس کے رب سے, اس کے رب نے اس سے کلام کیا, قال رب ارینی انظر الیک, تو جاتے ہی یہ سوال کر دیا رب ارینی انظر الیک, تو مجھے دکھا دے میں تیری طرف دیکھوں, نظر بھر کے دیکھوں تجھے. ارینی کا مطلب ہے دکھا دے, انظر کا مطلب ہے دیکھوں, دیکھنا دیکھوں. تو تو یہ مجھے دکھا تو صحیح ایسا, یہ ایسا میرے لیے ایسا کر مراد ہے, مجھے دکھا تو صحیح وہ وقت کہ میں تجھے دیکھوں. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولیکن ننظر الجبل, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ. ولیکن کا مطلب اردو میں بسا اوقات ہاں سے کیا جا سکتا ہے, یہ تو ممکن نہیں, ہاں یہ ہو سکتا ہے. پہاڑ کی طرف دیکھ, بس اگر وہ اپنے مکان پر ٹھہرا رہا, بس سوف ترانی یعنی قائم رہا اپنے حال پر, تو پھر تو مجھے بھی تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. ولما تجلا ربه للجبل, جب اللہ تعالی نے پہاڑ پر تجلی فرمائی, جعلہ دکم, اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وخر موسیٰ صیخا, اور موسیٰ غش کھا کر جا پڑا. بس جب وہ اس نے وہ ہوش سنبھالی, یا یوں کہنا چاہیے کہ جب افاقہ ہوا کا لفظ تو آیا ہے, جب اسے افاقہ ہوا یعنی جب اسے ہوش آئی مراد ہے. قالا سبحانہ کا, اس نے کہا تو پاک ہے, تب تو الہ کا, میں توبہ کرتے ہوئے تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وانا اول المومنین, اور میں پہلا مومن ہوں, مومنوں میں اول نمبر کا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مرتبہ ایمان کا نبیوں کا بھی بڑھتا رہتا ہے, اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ایک حالت پہ قائم نہیں رہتی, وقت اور تجربے اور قرب الہی کے ساتھ اس کی کیفیت بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے, اور اس میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے. اس واقعہ کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کا ایمان بہت بڑا ہے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں سب مومنوں میں اول نمبر پر ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تجھے چن چکا ہوں, چنتا ہوں, یہ چن لیا ہے میں نے تجھے, علی الناس تمام انسانوں پر, برسالاتی اپنے پیغامات کے ذریعے, و بکلامی اور اپنے کلام کے ذریعے, وخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, بس اسے مضبوطی سے پکڑ لے جو میں نے تجھے دیا ہے, اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس, یہ جو حضرت اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت ملی ہے اس زمانے کے انسانوں پر, یہی فضیلت ہے جو بنی اسرائیل کو ملی ہے, ورنہ ان کو الگ کو فضیلت نہیں ملی تھی. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو پر روشنی ڈالی ہے, ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی ہے خیر رسول, تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. حضرت موسیٰ کو جس شان کی نبوت عطا ہوئی اور جو مرتبے عطا ہوئے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چل کر ان کی قوم اس لائق تھی کہ تمام بنی نوع انسان پر ان کو فضیلت حاصل ہو جاتی, اور یہ جو ان کو غیر معمولی فضیلت عطا کی گئی کہ موسیٰ جیسا نبی عطا ہوا, اور اس کے ذریعے ان کی صلاحیتوں کو نشو و نما کے لیے بہت اعلیٰ مواقع مہیا کیے گئے, یہ وہ فضیلت ہے جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر ملتا ہے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ رکھی تھی, مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, جو نصیحت بھی تھی اور ہر چیز کی تفصیل بھی تھی, یعنی اس میں نصیحت کی باتیں بھی تھیں اور بہت سے اہم معاملات کی تفاصیل بھی تھیں, یا کھولنے والی, تفصیل کہتے ہیں کھولنا, فصلہ کے معنی بھی کھولنا ہوتا ہے, تو دونوں معنی لگتے ہیں. اس میں اصولی مجمل تعلیم بھی تھی اور تفصیلی تعلیم بھی تھی, دوسرے وہ کھول کھول کر باتیں بیان کرنے والی تھی. فخذها بقوت, بس مضبوطی سے اسے پکڑ لے, وامر قومک یاخذوا بآحسنها, اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس میں سے بہترین کو پکڑ لیں. سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، بس میں ضرور تمہیں فاسقوں کا انجام دکھاؤں گا. بد کرداروں کا گھر دکھانے کا مطلب ہے ان کا انجام دکھاؤں گا. اب یہاں یَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعلیم کے جو صرف اعلیٰ حصے ہیں انہیں پر عمل کرو، اور ادنا جو معمولی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو. کیا یہ مطلب بنتا ہے اس کا؟ پہلے بھی قرآن کریم میں اور جگہ گزرا ہے یہ لفظ، یہ محاورہ، اور بھی آئندہ بھی شاید آئے. آسنہا سے کیا مراد ہے؟ ساری تعلیم پر کیوں عمل نہ کرو؟ سوال تو یہ ہے. کیوں جی؟ پوچھے بغیر سب سے پہلے تو عارفہ نے بولنا ہے. بتاؤ کیا سوجی ہے؟ نہیں ڈمپ کرنے کے لیے نہیں، میں نے کہا، ویسے ہی کہا ہے کہ اچھی بات ہے، تم تعلیم یافتہ بھی ہو، تمہارا دماغ ماشاء اللہ وہ ہے زرخیز ہے. اگر تمہیں نہ آیا تو تمہارے ابا سے پوچھوں گا پھر. بتائیں جی. اور بھی جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون ہے کہ جو آسن ہے اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اور آسن پر عمل کرو. یہ کیا وجہ ہے؟ عام تعلیم باقی جو ہے اس کو معافی ہے، صرف بہترین کو چن لو اور باقی کو چھوڑ دو. آسن منہا پھر کیوں کہا منہا؟ اس میں سے بنی نہیں بات. چلیے اور کوئی مشورہ. ہاں کچھ یہ مطلب ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اور ہر دوسری تعلیم میں کمزوروں کے لیے بھی تعلیم ہوتی ہے، اور اس سے اعلیٰ درجے والوں کے لیے بھی، اس سے اعلیٰ درجے والوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتا ہے کہ تم صرف کمزور تعلیم پر، جو اپنی ذات میں اچھی ہے مگر نسبتاً کم طاقت کم صلاحیت لوگوں کے لیے ہے، وہاں نہ بیٹھ رہنا بلکہ تسلی نہ پانا جب تک آسن تک نہ پہنچ جاؤ. تو ہر تعلیم کے اندر وہ درجے ہیں، نماز ادا کرنے کے بھی بے شمار درجے ہیں. اس تعلق میں ہر حکم میں سے آسن مراد ہے، احکام میں سے بعض آسن اور بعض غیر آسن مراد نہیں ہے، بلکہ تمام تعلیمات میں سے مناہی ہوں یا اوامر ہوں ان کے اندر جو درجے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجے پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرو. سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں تمہیں تم لوگوں کو ضرور بد کرداروں کا انجام دکھاؤں گا. یہ کس لیے ہے؟ حضرت موسیٰ کو یہاں مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے دکھاؤں گا، ساری قوم کو دکھاؤں گا. اس میں انذار کا پہلو شامل تھا کہ جب تو واپس جائے گا تو وہاں کچھ ہو چکا ہوگا، اور پھر میں کس طرح ان سے سلوک کرتا ہوں یہ بھی دکھا دوں گا. لیکن کم کے لفظ میں وہ خبر جو تھی اس کی شدت کم ہوگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے نہیں فرمایا، اس لیے جاتے دفعہ یہ توقع نہیں تھی اس وقت آپ کو، لیکن جب واقعہ ہو گیا پھر سمجھ آئی ہوگی اس بات کی کہ کیا ہو چکا تھا، کس کی طرف اشارہ تھا. اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں کو جنہوں نے زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا ہے اپنی آیات سے پرے پھیر دوں گا. یعنی متکبر لوگوں کو میرے نشانات میں دلچسپی ہی نہیں رہے گی، یا دلچسپی نہیں رہتی. جو تکبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی قدر نہیں کر سکتے، اس لیے ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں. اور فرماتا ہے میں پھیروں گا، مطلب ہے تکبر کی سزا یہ ہے کہ تکبر کی کہ طبی طور پر تکبر والا نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے اور بغیر حق کے زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ تکبر کے عمل کی یہ تصویر ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی اصلیت سے بڑا سمجھتا ہے, اور اس پہلو سے جب بھی وہ زمین میں کاروائیاں کرتا ہے ناجائز فساد پیدا ہوتا ہے اس سے, کیونکہ جو اس کو حق نہیں ہے کرنے کا وہ بھی کرتا ہے. بس ڈکٹیٹر جو فاسق ہو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے. تکبر اور زمین میں ناحق فساد کرنا ایک ہی چیز کی دو شکلیں ہیں. وہیں یرو کل آیت لا یومن بہا, ان لوگوں کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ سارے نشانات بھی دیکھ رہے ہیں تب بھی ایمان نہیں لاتے. وہیں یرو سبیل رشد لا یتخذوہ سبیلا, اور جب وہ ہدایت کی راہ دیکھتے ہیں تو اسے راہ نہیں پکڑتے, اسے راہ بنا کر اسے نہیں پکڑتے. وہیں یرو سبیل الغیے, اور جب بھی کوئی ٹیڑھی راہ دیکھتے ہیں اس ٹیڑھی راہ کو پکڑ بیٹھتے ہیں. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے وہ غافل تھے. یہ جو آیات کو جھٹلانا ہے یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کیوں جھٹلاتے ہیں, اپنے تکبر کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ظلم کا سلسلہ بھی, آیات کو جھٹلانے کا سلسلہ بھی. جب یہ ہو جائے ایک دفعہ کہ آیات کو جھٹلا دیا تو پھر ان کی نشانی یہ بنتی ہے کہ ہر گندے رستے کو فوراً قبول کرتے ہیں, ہر نیکی کی راہ ان کے اوپر دوبر ہو جاتی ہے, اس سے وہ اعراض کر جاتے ہیں. اور جب بھی نشان دیکھتے ہیں کانو انہا غافلین, ان کو نشانوں کی سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا جھٹلاتے ہیں. ولقاء الآخرت, اور آخرت کی ملاقات کو بھی. حبطت اعمالہم, ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. حل یجزون الا ما کانوا یعملون, کیا وہ انہیں اس کے سوا انہیں کیا جزا دی جا سکتی ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ نہیں دیے جائیں گے جزا الا ما کانوا یعملون, مگر وہی جو وہ کرتے ہیں. کیوں جی, حل یہاں نافیہ لگے گا یا سوالیہ لگے گا؟ مانے تو دونوں صورتوں میں ایک ہی بنتے ہیں, اس لیے آئیدر وے ترجمہ ایک ہی رہے گا. حل بعض دفعہ سوالیہ ہوتا ہے, کیا انہیں جو عمل کرتے ہیں اس کے سوا بھی کوئی جزا دی جا سکتی ہے, ایک یس بنے گا مانا. اور نہیں سزا دی جائے گی ان کو, جو جزا دی جائے گی ان کو, مگر وہی اسی کی جو عمل کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو پہلے سزا گزر چکی ہے حبیتا تعمل ہوں, اس پر سے جو غلط اعتراض ہے اس کو اٹھایا گیا ہے. ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اعمال فسخ ہو جاتے ہیں. اور یہ امر واقعہ یہ ہے کہ جو نیکیوں کے بعد بدیاں شروع کر دیتا ہے وہ اس کی بدیاں اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ باریک مضمون ہے مگر بہت ہی قوی ہے. قرآن کریم نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ اگر تم لوگوں سے نیکیاں کرو گے, خدمتیں کرو گے, صدقے دو گے اور آخر پہ جتا دو گے تو زبان کی چھوٹی سی حرکت سے ساری نیکی باطل ہو گئی. کیونکہ وہ جو احساس تھا اس کو کہ میرا ایک محسن ہے, وہ اچانک بدلتا ہے اور وہ ایک ظالم اور کمینے آدمی کے احساس میں تبدیل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کی نیکیوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں سمجھ آ جاتی ہے کیوں ہوگا, انسانی فطرت اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہوں گے تو کوئی بیرونی قانون باہر سے نافذ نہیں ہوتا, یہی طبی قوانین ہیں جو از خود اپنا عمل دکھاتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کی مثال جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسد له خوار, اب واپس جا رہے ہیں یہ لے کے پیغام خدا تعالیٰ سے, سارا پیچھے کیا ہو گیا ہے وہ اب سن لیں. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خَوَارٌ. حلی کہتے ہیں جمع ہے زیورات کی. تو سامری نے ان کے قوم نے اپنے زیور دیے تھے سارے سامری کو کہ ان سے ایک سونے کا بچڑا بنا دو ہمیں. یہ وہی خواہش تھی جس کا دریا پار کرتے ہی انہوں نے اظہار کیا تھا. اور حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹا بھی تھا, بتایا تھا کہ پاگلوں والی باتیں نہ کرو, لیکن وہ دل میں گانٹھ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب موقع ملے ہم نے کرنا ضرور ہے یہ کام. ادھر حضرت موسیٰ گئے, ادھر سامری کو موقع مل گیا ان کو پاگل بنانے کا, اور وہ پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سارا زیور سمیٹ لیا. اب آج کل ہم احمدی عورتیں زیور دیتی ہیں مسجدیں بنانے کے لیے, اس کو ہم نے زیور دیا تھا بت بنانے کے لیے. اور پھر ان سے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اجلن جسد لہو خوار, ایک ایسا بچڑا جو محض ایک جسم تھا, اس میں صرف لہو خوار, اس میں بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی, اس کے سوا اس میں کچھ نہیں تھا. کوئی اس نے مشین اندر کو ایسی بنا لی تھی اس زمانے میں کہ اس سے پھر خرور کر کے آواز نکلتی ہوگی جیسے بچڑا بول رہا ہے. الم یرو انہ لا یکلمہم, انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ انہیں سیدھی راہ کی کوئی بھی ہدایت دے سکتا تھا. اتخذو ہو وکانو ظالمین, انہوں نے اسے پکڑ لیا, اسے اپنا بیٹھے, اور کانو ظالمین اور وہ ظالم لوگ تھے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا, سقط فی ایدیہم کا مطلب ہے جب وہ شرمندہ ہو گئے, محاورہ ہے عربی کا. ورأوا انہم قد ضلوا, اور دیکھ لیا اس بات کو کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے. قالوا, انہوں نے کہا, لئن لم یرحمنا ربنا, اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے, ویغفر لنا, اور ہمیں بخش نہ دے, لنکونن من الخاسرین, ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سقط فی ایدیہم کا ایک ترجمہ شرمندہ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے, ایک ہے بے بس ہو گئے, کچھ پیش نہ گئی, سب بات کھل گئی اور پتہ لگ گیا کہ ہم پکڑے گئے ہیں. تو دونوں معنی اس کے ممکن ہیں. ولما رجع موسیٰ الی قومہ, بس جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹا, غضبانہ اسفا, سخت غصے کی حالت میں, افسوس کرتا ہوا, قال بیس ما خلفتمونی من بعدی, اس نے کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت ہی بری خلافت کی ہے, تم سب نے میرے بعد میری جانشینی کا بہت برا حق ادا کیا ہے. اب یہاں ایک مضمون اور کھل گیا کہ قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا, تو اس خلافت میں قوم کی خلافت کے باوجود ایک خلیفہ کا وجود ضرور ہوتا ہے جو خلافت کی مرکزیت کا مظہر بنتا ہے. اس لیے یہاں یہی مضمون ہے جو کھل گیا ہے. جاتے دفعہ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے میری قوم میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, حضرت ہارون کو فرمایا تھا کہ تم میرے پیچھے میری خلافت کرو گے, اور اب واپس آ کے ساری قوم کو کہہ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ خلافت اکیلے ہو ہی نہیں سکتی, ساری قوم کو ساتھ خلافت کرنی پڑتی ہے. یعنی نمائندگی کا حق قوم ادا کرے تو پھر خلافت چلے گی, ورنہ اکیلا خلیفہ بیٹھا کیا کر سکتا ہے. یہ وہ جو ہے نا وعدہ خلافت کا, اس میں جو جمع کا صیغہ ہے, یہ معنی ہے اس کے. آجل تم امر ربکم, کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی. اب اجل تم سے مراد غالباً وہی 30 راتوں کا وعدہ جس کو 40 کیا گیا ہے. 30 کا کہہ کے گئے تھے, 40 ہو گئے, تو کہتے ہیں تم یہ سمجھے تھے کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا, میں واپس نہیں. اس طرح آزمائش ہوئی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ایک سے زائد حکمتیں ہوتی ہیں. وہ حکمتیں کچھ تھیں جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. ایک یہ حکمت بھی نکلی کہ قوم نے جب 30 دن میں حضرت موسیٰ نہیں آئے تو پھر بے قراری کا اظہار کیا اور اس وقت ان کے اندر وہ فساد شروع ہو گیا. وہ القل الواحہ, انہوں نے تختیاں تو پھوڑی پھینکی ایک طرف رکھ دی. وہ اخذہ براس اخی ہے یجر ہو کا, اور حضرت اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگا. اب یہ جو بات ہے اس پہ میں بڑا غور کیا, مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ نقشہ بہت ہی دلچسپ مگر دردناک بھی ہے اور عجیب بھی ہے. یہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی داڑھی پہ بھی ہاتھ ڈال دیا اور سر پہ بھی اور اپنی طرف کھینچنے لگے. یہ جو حضرت موسیٰ کا جلال ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے اور سادگی کو بھی. ان کے اندر ایک عجیب لطیف بات تھی کہ عقل بھی بڑی اور مزاج بھی بہت سادہ, اور بے اختیار ہو کے وہ کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ جو دو اکٹھے نبی بنے تھے وہ اکٹھے شریک نبی نہیں تھے. موسیٰ غالب ہی رہے ہیں شروع سے اور وہی تھے جو غالب تھے جن کے تابع وہ چلتے تھے. مدد کے لیے نبوت مانگ لی تھی مگر اپنی جو اپنا مرتبہ نہیں قربان کیا تھا. یہ مراد نہیں تھی کہ ہم دونوں مل کے نبوت کریں گے, مراد میری مدد کے لیے ہو جائے ساتھ لیکن آخری فیصلہ میرے ہاتھ میں رہے گا, یہ ان کی نیت میں شامل تھا. تبھی یہاں آ کر وہ مامور پہ مامور بن گئے. وہ جن کو خدا نے ان کے کہنے پر ہی نبی بنا دیا تھا ان کے داڑھی پہ بھی ہاتھ ڈال دیا, سر کو بھی پکڑ لیا بالوں سے. اور حضرت ہارون کا دیکھیں انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا. قالبنا اما ان القوم استضعفونی, اے میری ماں کے بیٹے میری قوم نے مجھے کمزور جانا. وقادو یقتلوننی, یہاں تک کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. اس سے بھی فرق پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیوں نبوت عطا فرمائی تھی آغاز میں, حضرت ہارون کو از خود کو شامل نہیں کیا. اس لیے کہ نبوت کے تقاضوں میں شدت کی ضرورت, غیر معمولی بہادری کی ضرورت ہے, ایک روب اور جلال کی ضرورت ہے. وہ جو نبی نرم مزاج ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ میں بھی تھا وہ جلال. اب کے بعض فقرے پڑھتے ہیں تو جھجری تاریخ ہوتی ہے, بڑا زبردست جلال ظاہر ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام مسیحیت کے باوجود صاحب جلال بھی تھے, یعنی مزاج میں ایک قوت پائی جاتی ہے, کمزوری نہیں ہوتی. تو حضرت ہارون اس پہلو سے کمزور تھے اور اکیلے سیادت کا حق نہیں رکھتے تھے. ہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر سیادت کا حق رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم نے تو مجھے کمزور جانا اور یہاں تک کہ قریب تھا مجھے قتل کر ڈالتے. فلا تشبت بے الادا, بس میرے دشمنوں کے سامنے میری ہنسی نہ اڑاؤ, یعنی دشمن کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو. ولا فلا تشمت بے الادا ولا تجعلنی مال قوم الظالمین, اور مجھے ظالموں کی قوم میں شمار نہ کرو. یعنی اصل تکلیف یہ تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک, جس خدا نے مجھے ایک مرتبہ دیا ہے میرے ساتھ وہ سلوک تو نہ کرو جیسے ان ظالموں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں ان سے الگ ہوں. اسی وقت آپ کی دعا تھی اعلی رب اغفر لی ولی اخی, اس بات کی بھی معافی مانگی ہے ساتھ کہ مجھ سے حرکت ہوئی ہے. واخی اور ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما. وادخلنا فی رحمتک, اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے. وانت ارحم الراحمین, اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ, وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا پکڑ لیا تھا, سینالهم غضب, انہیں بہت بڑا غضب پہنچے گا. من ربهم, ان کے رب کی طرف سے. وذلۃ, اور ذلت بھی پہنچے گی. فی الحیات دنیا, اس دنیا کی زندگی میں. وکذالک نزل المفترین, اور اسی طرح ہم مفتریوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وعدہ مستقبل کا کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں بعض دفعہ مستقبل کا صیغہ انگریزی کے وڈ کے معنی رکھتا ہے. انگریزی میں جب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے کہ ہی ول ڈو اٹ ہم کہتے ہیں ہی وڈ ڈو اٹ. مستقبل کی بات کرتے ہیں مگر یہ مستقبل ماضی کے کسی وقت سے چسپاں ہے، وہاں سے آگے مستقبل بنتا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے کیا ہے سینالہم غضب، انہیں غضب پہنچے گا میرے ربہم وذلہ، ان کے رب کی طرف سے وذلہ. فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی اس حوالے کی مجھے کہ وہ جو آیت ہے نا ام من اہل کتاب اللہ لیومنن بہ قبل موتہ، اس کا میں یہ ترجمہ کرتا تھا کہ یہاں وڈ مراد ہے، اس وقت سے شروع ہو کر جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب کا فرقہ ایسا نہیں ہوگا جو اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے اس کی موت سے پہلے. یہ معنی اگر کریں تو وڈ کا مضمون ثابت ہونا چاہیے. بعض علماء کہتے تھے نہیں عربی میں یہ نہیں ہوتا، میں کہتا تھا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے یہ ہوتا ہے، اور یہ آیت دیکھیں اس کے سامنے کھڑی ہے اس کی مثال. جو بات کی جا رہی ہے وہ ماضی کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اس لیے جس وقت بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے واقعہ ہو چکا ہے. یہ دو باتیں اس میں آ جاتی ہیں. وہ کزالے کا نظر مفترین، اور بعد میں جاری بھی رہ سکتا ہے مگر اس سے پہلے واقعہ کا ہو جانا یہ اس مضمون میں داخل ہوتا ہے. اسی طرح ہم افتراء کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور یقیناً وہ لوگ جو نیک اعمال بجا لائیں، عمل السیئات جو بد اعمال بجا لائیں، ثم تابوا پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، من بعدها اس کے بعد، ثم اور بعدها کی تکرار جو ہے اس سے مراد یہاں سما کا ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں سما کا معنی پھر کیا لگے گا. من بعدها نے مشورہ دیں جی میں ترجمے میں کیا ہوگا، یہاں مضمون تو واضح ہے مگر دو الفاظ آئے ہیں جو اردو ترجمے کے رستے میں کچھ دقت پیدا ہو جاتی ہے. جن کی چیزیں ہیں اردو میں کیا ترجمہ بہترین بنے گا؟ قمر صاحب اس معاملے میں کافی ہوشیار ہیں، بتائیں گے. ثم من بعدها، ثم تابوا من بعدها، یہاں بعدها اس کے باوجود ہوگا، پھر اس کے باوجود توبہ کر لیں. ثم گناہ تو صادر ہوئے لیکن ان گناہوں کے باوجود توبہ کی طرف بھی میلان ہو گیا. دو بعد ہیں، ایک بعد باوجود کے معنی میں ہے، دوسرا ثم میں زمانی لحاظ سے بعد کا ذکر ہے. تو من بعدها اس کے ہوتے ہوئے بھی، اس کے باوجود بھی، یہ جائز ہے عربی محاورے میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں یہاں یہی صورتحال ہے، پھر ثم تابوا من بعدها، پھر باوجود اس کے توبہ کر لی. وآمنوا، اور پھر ایمان، اثر نو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان کو تازہ کیا ہے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اب دیکھیں یہاں بھی من بعدها وہی معنی رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہ کے باوجود پھر بھی غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ولما سکتا، ام موسیٰ، یا اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا ان سب اس کے بعد بھی، وہ وہی معنی ہیں، بعد کا لفظ بھی رکھا ہے اور مضمون وہی ہے کہ اس کے باوجود. ولما سکت ام موسیٰ الغضب اخذ الالواح، جب موسیٰ کے غصے کی حالت دور ہو گئی، غصہ گر گیا تو الواح اٹھا لیں، تب تک غصہ چڑھا رہا ہے الواح نہیں چھوڑی رکھتے ہیں، یہ سیسا بن گیا ایک قسم کا. وفی نسخت ہا خدم و رحمتم، اور نسخت سے مراد ہے تحریر اور مندرجات، تو یہ ترجمہ اچھا لگے گا، وفی نسخت ہا خدم و رحمتم، اور اس کے مندرجات میں ہدایت تھی اور رحمت تھی. للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مردوں کا انتخاب کیا، لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے، 70 کا انتخاب کیا، تو 72 کا پھر کیوں ہوا مضمون بعد میں؟ یہ جو انتخاب ہے اس میں نہ حضرت موسیٰ شامل ہیں نہ حضرت ہارون، حالانکہ وہ 7 تھے، تو ٹوٹل 72 ہی بنتا ہے. اس لیے جو بعد میں 72 فرقے بنے ہیں اور 12 ضرب 6 ہوتا رہا ہے، یہ 70 کے خلاف نہیں ہے مضمون کے. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا، اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں 72 کو لکھنے میں 70 ہی کہتے ہیں آج تک. جو یہودی کتب ہیں، خواہ وہ ہبرو لفظ ہوں یا دوسرے، ان کے جو ترجمہ ہو کے سپچوگنت بنتا ہے، جس کا مطلب ہے 70، اور سب مانتے ہیں کہ 70 نہیں ہے، 72 ہیں، اور لفظ 70 ہی چلا آ رہا ہے. یہ اس واقعہ سے غالباً اس کا کوئی تعلق ہے کہ لفظ سبعینہ نے 72 کے معنی اختیار کر لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، بس جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا، رجفت کہتے ہیں غیر معمولی ایک حرکت پیدا ہو، جنبش پیدا ہو بڑی سخت. قال رب لو شئت اهلکتهم، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا اهلکتهم من قبل، اس سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتا، ویایا اور مجھے بھی. اب یہ مطلب ہے کہ یہ موقع بڑا عجیب ہے، میں تیری ملاقات کے لیے تیرے قرب کی خاطر ان کو اکٹھا کر کے لایا ہوں، اگر اس حالت میں مر گئے سارے تو قوم کے سامنے پھر کیا بات آئے گی؟ وہ کہیں گے یا بھی ساتھ فرما دیا، کہ جہاں تک حق کا تعلق ہے میرا بھی حق نہیں، کہ تیرے سامنے تو سب بے حقیقت ہیں، تو ان کو مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اور اس میں کچھ درد کا پہلو بھی بڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش میں پہلے ہی مر جاتا، یہ جو رسوائی ہونی ہے کہ یہاں آ کے مارے جائیں سارے، پیچھے قوم کیا سوچے گی؟ اتہلکو نا بما فعل السفہاء منا. ہاں ضمناً میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہنچ کر اس بات کا شک پڑتا ہے کہ شاید ہارون، حضرت ہارون ساتھ نہ تھے، کیونکہ ان کا اور یایا فرمایا صرف، اس لیے بعید نہیں کہ دوبارہ خلافت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہو، اور مگر اس دفعہ خدا کے طور سے حادثہ کوئی نہیں ہوا، تو 71-72 کو چھوڑ دیتے ہیں. 70 کے لفظ میں عملاً بعد میں 72 داخل سمجھے گئے، اور آج تک 70 ہی کہا جاتا ہے ان کو، مگر ترجمہ اس کا 72 فرقے کیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ اس حدیث کی وجہ سے تشریح کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میں سے جو پڑھے گا تاریخ یا تحقیق کرے گا، وہ حیران ہوگا کہ 70 کا ذکر ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 کی بات فرما رہے ہیں، تو 70 کے باوجود اسی لفظ کا 72 ہی ترجمہ رائج ہے. مگر یہاں نہیں، یہاں استعمال نہیں ہوتا، یہاں 72 فرقوں کا ذکر ہے. سمجھ گیا؟ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتہلکو نہ بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس وجہ سے جو بے وقوفوں نے ہمارے اندر کچھ بات کی تھی؟ مراد وہی، انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا اور وہ اس کا خیال پیدا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے اب اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ ناراض ہو. ان ہے الا فتنتک، مگر یہ کہہ کر ساتھ ہی یقین تو آتا ہی نہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ یہ بات کرے، تو یہ کہتے ہی ساتھ عرض کیا ان ہے الا فتنتک، نہیں نہیں یہ تو صرف تو آزمائش کر رہا ہے، اس نے کب مارنا ہے ہمیں، خیال گزرا ہے مگر یہ ایسے ہو نہیں سکتا ایسا. انت ولینا، تو تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، کیا ہاں تو ہاں تہدی تضل بہ بہا من تشاء و تہدی من تشاء، اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے تو جس کو چاہے اس کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. انت ولینا، تو تو ہمارا ولی مولا ہے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم سے رحم کا سلوک فرما، وانت خیر الغافرین، اور سب بخشنے والوں سے بڑھ کر تو بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنا لکھ دے اور آخرت میں بھی. وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف ہدایت کی راہ پاتے ہوئے چلے آئیں یا آ چکے ہیں. اگر وکتب لنا کا ترجمہ دعائیہ ہے جیسا کہ ہے، تو انا ہدنا الیک کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس مضمون میں کہ ہم پر رحم حسنہ فرما فی الدنیا اور آخرت میں. نتیجتاً یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم ہدایت کی راہ پاتے ہوئے تیری طرف آ جائیں. اور دوسری طرف وجہ یہ ہے، دوسرا مضمون یہ بنتا ہے کہ یہ اس دعا کا جواز یہ ہے کہ ہم نے تو تیری راہ پا لی ہے، تجھ تک پہنچنے کی راہ پا لی ہے، بس اس وجہ سے تو ہم پر رحم فرما، ہماری ہدایت کا سامان کر، دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرما. قال عذابی اصیب بھی من اشاء، اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اسے پہنچے گا. رحمتی وسیعت کل شہن، جبکہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وسعت پذیر ہے، وسعت پذیر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وسیعت کا مضمون چھا جانے کے معنوں میں ہے. بس اکتبھا للذین یتقون، بس میں اس رحمت کو جو ہر چیز پر غالب ہے اپنے ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو میری آیات ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان پر فرض کر دوں گا. مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اوپر یہ لکھ لوں گا، فرض کر دوں گا ان کو تو میں نے ضرور ہی رحمت پہنچانی ہے. وسیع کا معنی جو ہے اس کی اصل میں تشریح ہے. تو میں وسیع کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو ضرور ملے گی، وسیع کا معنی یہ ہے ہر ایک کو مل سکتی ہے، ہر ایک کی پہنچ میں داخل ہے، اتنی وسیع ہے کہ تمام بنی نوع انسان پر چھائی ہوئی ہے، مگر کچھ میرے ایسے بندے ہیں جن پر رحمت کا امکان نہیں رہے گا بلکہ رحمت فرض کی طرح ہو جائے گی، اور میں اپنے لیے یہ فرض کر لوں گا کہ میں نے ان بندوں کو ضرور رحمت پہنچانی ہے. ان کی تعریف کیا ہے؟ الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ یوتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہاں زکوٰۃ کا جو زکوٰۃ کا جو تعلق ہے یہ ماضی میں بھی ملتا ہے، اور ہر جگہ زکوٰۃ کا محاورہ قدیم میں نہیں ملتا. بس زکوٰۃ ایک دین کا ایک لازم حصہ ہے جس میں دینی اغراض کے لیے خرچ ہی شامل نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے خرچ کرنا شامل ہے. اور یہ وہ مضمون ہے جو دین کا خلاصہ ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالناس، اللہ سے محبت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش، اور اس کی مخلوق سے محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے خلاصہ ان لوگوں کا جن پر رحمت فرض ہو جائے گی. اب ایک آیت رہ گئی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے، باقی پھر سے انشاءاللہ کل ہے نا ہمارا. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ. تلاوت یہیں تک ہوئی تھی نا، 9 تک ہی. یہ آیت پڑھ کے ہو چکی تھی تلاوت، اس رکوع تک ہی تھی نا. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ بڑی دیر سے آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھی نہیں، اس میں میرا قصور ہے، کیونکہ جہاں پوچھنے والی بات آتی ہے میں آپ ہی بتا دیتا ہوں، اس لیے آپ کا مزہ نہیں جائے گا باقی رہا پوچھنے کا. تو آئندہ سے اگر کہیں تو میں چپ کر رہوں گا، آپ پوچھا کریں. میں مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ پھر پوچھیں گے ہی نہیں بعض باتیں جو ضروری ہیں پوچھنے، یا پھر چند منٹ بعد میں وقت دے دیں گے کہ چلیں پوچھنا جو پوچھیں. ٹھیک ہے، خیال تو آتا ہوگا آپ کو. ہاں سر، ٹھیک ہے. آخر پر کل یا پرسوں، پرسوں تو نہیں ہے، کل ہی، کل یاد کرانا، چند منٹ پہلے موقع دے دیں گے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی اور متفرق بات ہو. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا ہاں، بتائیں. رب ارینی انظر الیکا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا دیکھنے کی محبت کے نتیجے میں ہے، یہ تو ظاہر بات ہے. طرز بیان بھی ایسی ہے، میں دیکھوں تو اسی تیرے چہرے، تو جو مجھے بلا لیتا ہے اللہ کا تو ہے کون. تو حضرت موسیٰ اس زمانے میں تھے جب کہ ابھی مادی تصور خدا کا موجود تھا، اور وہ سارے دیکھتے تھے ایک معبود بنا کے. دل بہت چاہتا تھا کہ میں بھی دیکھوں، مگر اللہ تعالیٰ تو دکھائی دے ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف لے کے دکھائی دے نہیں سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی جو انسان کے لیے مقدر ہے وہ بھی حضرت موسیٰ کے بس میں نہیں تھی. اس لیے پہاڑ کا جو ذکر فرمایا، اس میں دراصل قرآن کریم کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی. ایک رویت تو ہو سکتی ہے، وہ ایسی تجلی کی صورت میں ہو سکتی ہے جس کا دیکھنا بشریت کے تقاضوں کے خلاف نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے بشر کے لیے وہ ممکن ہوگی، مگر تجھ میں وہ بھی طاقت نہیں. پس خدا تعالیٰ کا جو جواب ہے وہ ایک ظاہری جواب کی سوال سے ہٹ کر اس کی روح اس کے عرفان میں اتر گیا ہے. اور قرآن کریم نے جو فرمایا کہ اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، تو یہ تمثیل تھی جو اس حضرت موسیٰ کے زمانے میں پوری ہو گئی تھی. اور پھر فرمایا کہ حملها الانسان، تو جو پہاڑوں کی طاقت میں نہیں تھا وہ موسیٰ کی طاقت میں بھی نہیں تھا، مگر جو پہاڑوں کی طاقت میں نہیں تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں تھا. یہ وہ مضمون ہے دراصل جس کی طرف یہاں اشارہ ملتا ہے. تو رویت سے حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ تو نہیں میں سمجھتا کہ مادی تصور ہوگا، ناممکن ہے، مگر کوئی تصویر ضرور ہوگی، کہیں سے آواز آتی ہے، کوئی جلوہ، تو اس جلوے کے پیچھے جو شکل ہے وہ میں دیکھوں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ شکلوں سے پاک ہے، اس لیے انداز ہے خدا قرآن کریم کا کہ سوال چاہے غلط بھی ہو، جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ اصل صورت میں دیا جاتا ہے. اس سے جو حضرت موسیٰ کا عرفان بڑا ہے، تب یہ فرمایا کہ اب میں ایمان لیا، اب مجھے سمجھ آ گئی یہ بات کی. اور اس ایمان میں بعید نہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی شامل ہو. اور اگر تفسیر ہوتی تو یہ میں بیان کر سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی بعثت سے پہلے ہی ایمان لائے تھے، اس لیے کہنا جائز ہے کہنا اول المؤمنین. اور ایک حدیث ہے جو اس کی طرف روشنی بھی ڈال رہی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کو خبر دی تھی اور مقام بتایا تھا، اور یہ خواہش ظاہر کی تھی حضرت موسیٰ نے کہ میں اس کا نبی بن جاؤں. وہ جو حدیث ہے وہ اس کی بنیاد یہاں معلوم ہوتی ہے. وہ حدیث بالکل صحیح اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن سے مطابقت کرتی ہے. یہ پوچھنا تھا یا کچھ اور ذہن میں کی بات؟ نہیں نہیں, مکالمہ تو خدا تعالیٰ سے مکالمہ تو روبرو ان معنوں میں تو ہوتا ہے کہ خدا کا جواب براہ راست ملتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں یہی مضمون ہے کہ بسا اوقات حضرت موسیٰ سے گفتگو بالکل جیسے بالمشافہ ہو رہی ہو, لیکن وہ کشف نہیں تھا. جو تجلی ہے اس کو آپ کشف کہہ سکتے ہیں, مگر پھر پہاڑ ٹکڑے نہ ہوتا تجلی سے اگر کشف ہوتا. اصل میں قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا, یہ تو سچی پکی بات ہے نا. یہ تمثیلی طور پر سمجھانا تھا کہ بجلی کی برداشت جس طرح پہاڑوں کو نہیں ہے, مادی چیز کو خدا کی مادی تجلی جو مادہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس کی برداشت نہیں ہے. روحانی تجلی جو کلام الہی کی صورت میں ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہے, اور تمہارے اندر اس کی استعداد نہیں ہے کہ اس تجلی کو برداشت کر سکو. اس کے لیے برداشت والا بعد میں آئے گا. یہ مضمون ہے جو حضرت موسیٰ پر جہاں تک میرا ایمان ہے کھول دیا گیا, اور حدیث اس کی تائید کرتی ہے اسی مضمون کی. جی ٹھیک ہو گیا حل؟ اچھا جی.